يحصلون على الأكل حقوق المشتركين الذي ليس لصحته حد مخفوض ولا معقول موجود ولا أجل مرغوب. فقرا الخلاف قال فتحي هذا الشرف يعطى بنفسه الصلاة والسلام على المهيمن على رسله والقاتل على الأمصيان في الأشياء الأخرى إليه والمكينة لله والمطاعة في مراته الأحمد من الأوصاف الأحمق والسليم عن المسأل. وعلى أهل بيتي الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيد عطية الله في روحي وأرواحي الكتاب. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. قدر جایا جو انسان کو پیدا کرنے والا خلق کرنے والا ہے اس کی سرنج اس کی شہرت سے اس کی ساخت سے اس کی نیچر سے سب سے زیادہ بہترین آگاہ ہے. وہ قرآن میں انسان کی جہاں کشائیاں بیان کرتا ہے وہاں اس کے اخلاقیات میں موجود کمزوریوں کو بھی بیان کرتا ہے. لہٰذا جہاں وہ اس بات کا تذکرہ کرتا ہے کہ ہم نے انسان کو خلق کے ساتھ پیش کیا ساتھ میں نے جس طرح کلام کی خدمت محنت کی کہ پروردگار عالم انسان کے لیے قرآن میں ہر چیز کو بیان کرتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ انسان بہت ساری چیزوں میں جدا کرنے والا جھگڑا کرنے والا بحث کرنے والا بغیر دلیل و برہان کی سوال کرنے والا ہے اور جب اس سے بغیر اس کی حکمت سے بڑھ کر بات کی جاتی ہے تو اس کے اوپر بغیر کسی بنیاد کے اپنے دلائل کو اپنے کمزور دلائل کو پیش کرتا ہے. اور جب انسان بغیر کسی منطقی دلیل کے برہان کے بحث کرتا ہے تو میرے مولانا فرماتے ہیں کہ اس دلیل اس بحث سے اس مجادلے سے اپنے آپ کو بچاؤ اس کا آغاز جہالت پر ہو کیونکہ اس کا اختتام ندامت پر ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم پھر اپنا رخ کرتے ہیں کہ انسان جس کو خدا نے صاحب عقل بنایا ہے جس کو خدا نے فہم و فراست دی ہے سوچ سمجھ رکھتا ہے بس وہ سوچ سمجھ کے ساتھ ہی بہت ساری چیزوں کو ایکسپٹ کر سکتا ہے. وہ یوں ہی تقریباً تعبداً کیونکہ دوسرے کرتے چلے آ رہے ہیں اس کو فالو کرنے میں سب کچھ نہیں کرتا. لہٰذا اسی لیے اگر آپ کہتا ہے اجازت زندگی یا احسن اگر مجادلہ کرنا ہے تو صحیح انداز میں کرو. وہ صحیح انداز جس میں مجادلہ کیا ہے اپنے آپ کے سامنے کل مختصرا بیان کیا کہ قول ظریف سیدھی بات کی جائے قول لجن ندی سے بات کی جائے اور پھر اس کے بعد خاص برخان کو اپنی تحریری کو رکھا جائے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم نے اپنے دین کی تجویز کرنا چاہی تو انہوں نے بھی اسی اصول کے اوپر کام کیا. جو لوگ ستارے کی عبادت کرتے تھے ان کے ساتھ بیٹھ گئے جب ستارہ ختم ہو گیا ڈوب گیا نظر نہ آتا تھا تو اس وقت آپ نے ان لوگوں سے سوال کیا اور کہا اللہ حب العالمین مجھے ڈھونڈنے والے غروب کرنے والے اللہ کی ضرورت نہیں میں چاہتا ہوں میرا خدا جب میں کاموں سامنے موجود ہے. لہٰذا ان کے ذہنوں میں آپ نے سوال ڈالا. یہ سلسلہ صرف حضرت ابراہیم تک نہ رہا بلکہ حضرت موسیٰ نے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا روایت کہتی ہے اس وقت فرعون نے ان سے سوال کیا اور کہا بتا تیرے خدا میں ایسا کیا ہے کہ میں تیرے رب کے اوپر ایمان لیا ہوں خود کو خدا نہ مانوں. آپ نے جواب دیا اور کہا اماں بھی کی مجھے میرا خدا تجھے زندہ کرتا ہے اور مانتا ہے. فرعون نے کہا سنا میں بھی بہت ساری چیزوں کو زندہ کرتا ہوں اور مانتا ہوں میں بھی حیات دیتا ہوں میں بھی موت دیتا ہوں. لہٰذا اس نے اپنے پیر خانے سے دو قیدیوں کو بلایا ایک کے بارے میں حکم دیا اور کا اعتماد ایک کو کہا کہ چھوڑ کہا میں نے بھی ایک کو زندگی دی ایک کو موت دے دی میں بھی تمہارے رب جیسا ہوا. تو اس وقت حضرت موسیٰ نے کہا میرا رب ہر روز سورج مشرق سے نکالتا ہے تم مغرب سے نکالتے ہیں. یہ مذاکرہ ہے یہ دلیل سے بات کرنا ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں میں نے پہلی مجلس کا غالب تذکرہ کیا تھا آپ کے سامنے شام ایک دن ختم تھا جو امام جعفر صادق علیہ السلام کا سلام کیا آپ کے اصحاب میں سے گزرے ہیں ان کے مذاکرے اور ان کے مناظرے انتہائی معروف تھے. کہتے ہیں کہ آپ کو بطور خاص امام نے بھیجا مسئلہ اور کہا وہاں ہماری حقانیت کا پیغام رکھو. لہٰذا جب وہ بسرا تشریف لے کر گئے انہوں نے دیکھا کہ جو بسرے کا عالم ہے وہ اپنی مسلط بنائے ہوئے بیٹھا ہے, لوگ اس کے گرد بیٹھے ہیں اور وہ عالم اپنی تجویزات کر رہا ہے. اس میں اور ہمیں تسنن اور تشیع کا فرق تھا. وہ ولایت کو تسلیم نہ کرتے تھے, ہم ولایت کے بغیر ایمان کو کامل نہیں سمجھتے. جناب ہشام ابن حکم بیان کرتے ہیں میں جا کر اس محفل میں بیٹھ گیا. جب میں بیٹھا تو میں نے دیکھا لوگ مختلف سوالات کر رہے ہیں. میں نے چاہا کہ میں ہی سوال کروں. میں نے اپنا ہاتھ اٹھایا, اس نے کہا کہ کون ہوں. میں نے جواب دیا اور کہا میں مسافر ہوں, سوال کرنے آیا ہوں, البتہ میرے سوالات معقول نہیں ہوں گے. تھوڑے سے میں غیر معقول سوال کروں گا, بچوں والے سوال کروں گا. اس آدمی نے کہا سوال تم پوچھنا چاہتا ہے کچھ. لہٰذا حشام نے محکم میں پوچھا اور کہا کیا تیری آنکھیں ہیں. اس نے کہا بالکل. کہا آنکھوں سے کیا کرتے ہیں. جواب دیا کہا دیکھتا ہوں, چیزوں کی شناخت کرتا ہوں. پوچھا کیا تمہارے پاس ہاتھ ہے. کہا ہاتھ ہے. سوال کیا کیا کرتے ہیں. جواب دیا ہاتھوں سے چیزوں کو لمس کرتا ہوں, اپنے آپ کو دوسروں سے بے نیاز کرتا ہوں. پھر سوال کیا اور کہا کیا تیرے پاس کام کام بھی کام سے کیا کرتے ہیں. سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں. پھر کہا کیا زبان. ہاں زبان. زبان سے کیا کرتے ہیں. کہا بہت سی چیزوں کو چکھتا ہوں. پھر اس کے بعد کہا کہ مجھے بتا کیا تیرے پاس دل ہے. اس نے کہا ہاں دل ہے. ایک روایت ہے دل ہے, ایک روایت ہے عقل ہے. آخری سوال یہ کیا دل ہے یا عقل ہے. اس نے جواب دیا اور کہا دل بھی ہے عقل بھی ہے. سوال کیا اس سے کیا کرتے ہو. اس نے کہا میرے اعضاء و جوارح کبھی آنکھ یا ناک یا کان جب شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں. آنکھ دیکھتی کچھ ہے, سنتی کچھ ہے, محسوس کچھ اور کرتی ہے. جب ان کے آپس میں اختلاف ہو جاتے ہیں تو میں عقل سے فیصلہ کرتا ہوں کہ کون سی چیز میں صحیح جرمنی کی ہے. لہٰذا میری عقل میری رہنمائی کرتا ہے. تو اس وقت شام اپنے حکم میں عالم سے ایک ہی سوال کیا ہوتا مجھے بتا اگر اللہ نے تیرے وجود کو بغیر رہنما کے بغیر امام سے نہیں چھوڑا تو کیسے ہو سکتا ہے پوری امت کو بغیر حجت الہ کی ڈیوٹی چھوڑ دیا ہو کہ جہاں امت میں اختلاف آئے وہاں انہیں کوئی لیڈر نہ ملے, وہاں انہیں کوئی برہان نہ ملے, وہاں انہیں کوئی حجت نہ ملے. بس خدا سے تیرے اعضاء و جوارح کی شک کو دور کرنے کے لیے تجھے عقل عطا کرتا ہے جو تیری رہنمائی کرتا ہے, تیرے شک کو زائل کرتا ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے خدا اس پوری امت کے اندر آنے والے تفرقوں کو یوں ہی چھوڑ دے اور کرے جس نے جتنے شک میں پڑھنا نہیں پڑتا رہے اور انہیں کوئی ہدایت دینے والا نہ ہو. بس خدا نے امام کی ذات کو اسی طرح قرار دیا ہے. اس عالم نے جب یہ سنا تو کہا مجھے بتا تو کہاں کا مسافر ہے. حشام ابن حکم نے جواب دیا اور کہا میں مدینے سے آیا ہوں. کہا کیا تیرا تعلق مطلب بنی ہاشم سے ہے. اس میں انہوں نے جواب دیا اور کہا ایسا ہی ہے. تب اس آدمی نے اس گھرے ہوئے مجمعے میں کہا ایسی ایسا دلیل و برہان سوائے جعفر صادق کے مکتب کے صادق کے کوئی اور نہیں کر سکتا. اپنی دلیل و برہان رکھے تو حق کو ثابت کر سکتا ہے. مجادلہ حسن کے ساتھ ہوتا ہے, بحث و مناظرہ دلیل کے ساتھ ہوتا ہے, عقل کے ساتھ ہوتا ہے, قوم لین نرم گوئی کے ساتھ ہوتا ہے, دلیلہ سیدھی بات کے ساتھ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اگر ہم آج کے موضوع کی جانب جائیں تیسری چیز, تیسری وہ صفت جو خدا نے انسان کے بارے میں قرآن میں بیان کی ہے اور کہا ہے کہ اس کے اندر پائی جاتی ہے. میں نے بتایا جو انسان کے اندر خدا کے جانب سے سب سے زیادہ صفت کا تذکرہ کیا گیا ناشکری ہے جو چھ دفعہ تذکرہ ہوا, اس کے بعد دو دفعہ خدا نے کہا کہ انسان جدا کرتا ہے. پھر نا امیدی کے بارے میں مایوسی کے بارے میں انسان کے لیے دو دفعہ تذکرہ فرمایا اور کہا کہ انسان بہت جلد نا امید ہو جاتا ہے. سورہ ہود کی وار ہے جو ناشکری کے زمرے میں میں نے پرسوں تلاوت کی تھی کہ پروردگار عالم فرماتا ہے وَإِذَا أَذَقْنَا رَحْمَةً مِنَّا وَإِذَا أَذَقْنَاهَا رَحْمَةً مِنَّا انہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں. تو وہ لذانہ پانی, اور جب ہم ان کی رحمت اٹھا لیتے ہیں کچھ دیر کے لیے, انہیں مشکل وقت دیتے ہیں, نہ یقین سن کپور وہ نا امید ہو جاتے ہیں اور نا شکری کرتے ہیں. جتنی دیر خدا اپنی رحمت کو واضح رکھتا ہے اتنی دیر خدا کی عبودیت میں رہتے ہیں. جب خدا ابتلاء میں لے کر آتا ہے, آزمائش میں لے کر آتا ہے, کچھ دیر کے لیے دیکھتا ہے کہ واقع اصل میں میرا شکر گزار بندہ ہے یا نہیں, جیسے ہی نعمت کو سلوک کرتا ہے انسان نا امید ہونا شروع ہو جاتا ہے. بس یہ نا امیدی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں پروردگار عالم خود آگے سورہ حجر میں ارشاد فرماتا ہے, ولا تیأسوا من روح اللہ, انہم من الکفار, اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو. اور جو شخص اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے گا تو انہیں کفار میں شریک ٹھہراتا ہوں. یہی وجہ ہے کہ جناب ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص میرے پاس آیا اور یوں ہی بات کرنے لگا. میں نے رسول خدا کو سارا ماجرا سنایا. وہ کہتے ہیں میرے پاس جو شخص آیا اس نے دوسرے شخص کے بارے میں کہا کہ فلاں اتنا بڑا گناہگار ہے, اللہ اس کے گناہ کو کبھی بھی معاف نہ کرے گا. کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات کر کے رسول کے ساتھ نہیں بول کی, میں نے فرمایا کہ رسول خدا فلاں شخص صاحبی فلاں صاحبی کے بارے میں کہہ رہا تھا تو اتنا بڑا گناہگار ہے کہ اس کو کبھی بھی اللہ کی مغفرت نہ ملے گی, خدا اسے کبھی معاف نہ کرے گا. رسول خدا نے جواب دیا اور فرمایا کہ جس شخص نے اتنا بڑا بہت امر عظیم گناہ میں عظیم کیا ہے میں نہیں جانتا, خدا اسے معاف کرے گا یا نہیں کرے گا. لیکن جس نے یہ کہا ہے کہ اللہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا, اللہ کی رحمت سے جو مایوس ہوا ہے, خدا اس شخص کو جس کے اندر یہ مایوسی آئی ہے اسے یقیناً کبھی معاف نہ کرے گا. پر وہ خدا جب انسان کے سامنے دعوت رکھتا ہے کہ اپنی جانب بلاتا ہے تو بار بار قرآن میں بارہا کہتا ہے جنت والمغفرہ, خدا کی جانب سے ایک ہی بات ہے, وہ تمہیں دعوت دیتا ہے جنت کی اور مغفرت کی. خدا اگر بلاتا ہے تو کہتا ہے میرے پاس تمہارے لیے بشارت ہے بہشت کی, اور اگر تم بہشت کے لائق نہیں ہو, مایوس نہ ہو, اگر گناہگار ہو, اگر خطاکار ہو تو اپنی امیدوں کو چھوڑ مت دو. خدا کہتا ہے میری دوسری دعوت مغفرت کی ہے, میں تمہیں بخش دیتا ہوں. یہاں تک کہ خدا ایسے افراد کو بھی بخشتا ہے جو حیات کے دائرے سے نکل چکے ہوتے ہیں, یعنی مر چکے ہوتے ہیں. خدا موت کے بعد بھی بہت سو کی مغفرت, مثال کے طور پر ایک روایت ہے جو آنکھیں کھول دینے کے لیے بہت سے روایت کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص جس کا ایمان کامل ہے اور وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں, اس نے اپنی ساری زندگی پروردگار عالم کی اطاعت کے گزارنے کی کوشش کی, نہ یہ کہ گزاری کوشش کی. گناہگار, ایک گناہگار وہ ہوتا ہے جو گناہ اعلان کرتا ہے, اسے خدا اپنی درگاہ میں گناہگار کہتا ہے. ایک گناہگار وہ ہوتا ہے جو کوشش کرتا ہے لیکن اس سے خطا سرزد ہو جاتی ہے, خدا اسے اپنی درگاہ میں گناہگار نہیں کہتا. بس جو خدا کی رضایت کو طلب کرنے میں رہتا ہے اور پھر اس کے کچھ امور رہ جاتے ہیں, جو حدیث میں مثال دی گئی ہے وہ ہے قرآن کی تلاوت. قرآن کی تلاوت کے بارے میں ہم جاتے ہیں, مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ وہ روزانہ قرآن کی 50 آیات تلاوت کرتے ہیں. مومن کی نشانی ہے, یہ ہماری عادت کا حصہ ہونا چاہیے کہ ہم روزانہ کتنی آیات, 50 آیات تلاوت. یہ مومن اس درجے تک پہنچنا چاہتا رہا نہ پہنچ سکا, اور اس کی قرآت قرآن درست نہ ہو سکی. قیامت کے دن جب اسے اٹھایا جائے گا تو اس کے بہت سارے نام اعمال نیچے آ جائیں گے, بہت ساری چیزیں, بہت سارا عزم کم ہو جائے گا. اس بنیاد پر کیونکہ قرآن کی روزانہ 50 آیات تلاوت نہ کر سکتا تھا, اور اس لیے نہ کر سکتا تھا کیونکہ اسے قرآن صحیح سے پڑھنے نہیں آتا تھا. پر خدا نے دیکھا کے عالم برزخ میں جب وہ قبر میں مؤمن ہوگا جو اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہوا تھا, مایوس کی بات نہیں کر رہی, جو نہیں ہوا امید رحمت الٰہی سے بنا رہا تھا, خدا اس کی برزخ میں دو فرشتوں کو بھیجے گا. وہ فرشتے اسے برزخ میں قرآن کا عظیم دیں گے, یہاں تک کہ جب وہ محشر میں اٹھے گا تو کل قرآن کی تلاوت اس کو آتی ہوگی اور اس کا وہ جزا حاصل کر لے گا. اور پروردگار عالم انسان کو جو اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا, اس کی بہشت کی جانب چل رہا ہوتا ہے. انسان کے پاس شکر کے دو ہی طریقے ہیں, شکر کے اندر, میں نے کل بتایا, ایک خود کا راستہ, ایک شکر کا راستہ. شکر کے اندر دو ہی راستے جاتے ہیں, ایک ہے تو مغفرت کی جانب جاتا ہے. انسان اگر خطا کرے تو خدا کی رحمت کی امید لگا کر رکھے, دوسرا کوئی خطا نہ کرے, زیادہ سے زیادہ عمل خیر اس نے نیت کے ساتھ, اخلاص سے نیت کے ساتھ انجام لیتا رہے تو اس کے لیے جنت ہے. بس خدا جب انسان کو بلا رہا ہے تو دوسری جگہ پر ارشاد فرماتا ہے, وہ الذی ینزل الغیث من بعدی انہیں, وہ خدا جو مایوسی کے بعد, جو قحط کے بعد, جو گرمی کے بعد, جو ہر طرف خاک اڑنے کے بعد بارش نازل کرتا ہے, لازم اصول رحمت ہوا. پس اس خدا کے جو بارش برسا دیتا ہے, وہ ان سے رحمت ہوا پر اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے, اس کی رحمت سے لازم نے ڈھونڈنے والی بندگی, پس اس کی رحمت اللہ سے مایوس نہیں ہو. پس جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا, تو میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں, مجھے حیرت ہے اس انسان کے اوپر کہ جس کے پاس استغفار توبہ کا راستہ موجود ہے, پھر بھی وہ مایوس ہوتا ہے, پھر بھی وہ پشیمان ہوتا ہے, پھر بھی وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے, جبکہ خدا نے اس کے لیے واضح طور پر استغفار کا راستہ رکھا ہے. اب اگر مایوس نہیں ہونا تو ہمارے لیے ایک ہی بات رہ جاتی ہے, پھر ہم نے کیا کرنا ہے, پھر ہمارے لیے کون سا راستہ ہے جس پر ہم چلیں. اگر ہم نے کفر کو چھوڑ دینا ہے, اگر ہم نے مایوسی کو چھوڑ دینا ہے, نا امیدی کو چھوڑ دینا ہے, تو امید کا راستہ کیسا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ اگر حضرت ابراہیم بھڑکتی ہوئی آگ کو دیکھ کر مایوس ہو جاتے تو کبھی بھی وہ آگ گلزار میں نہ بدلتی. ایمانداروں سے اس وقت کی ہوری چیز سے ڈر جاتے, جو ان کا پیچھا کر رہے تھے, تو آج کاموں میں آیات نہ عجبہ نہ ہوتے. آج تک اصحاب کہاں سو رہے ہیں, وہ اللہ کی واضح نشانیوں میں سے ایک ہیں, بس انہوں نے امید کا دامن نہیں چھوڑا. حضرت یونس اگر وہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچنے کے بعد اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے تو وہ نیو کی قدر بن جاتے, خدا کی رحمت سے اپنے آپ کو منسوخ رکھا. حضرت یوسف اگر وہ کنویں میں گرنے کے بعد یہ سمجھ دیتے اب تو پھر زیادہ ہی گرا, وہیں پر امیدوں کو چھوڑ دیتے, تو وہی کم یت بعد میں جب وہ قید خانے میں گئے تو وہی قید خانہ ان کی قبر بن جاتا. یہاں تک کہ اگر آج کی ایام کے حوالے سے بات کریں تو جناب خود وہ اگر اپنے گناہوں پر صرف نظر رکھتے, صرف جو معصیت کی ہے اسی کو ہی دیکھتے, اللہ کی رحمت سے امیدوار نہ ہوتے, آج وہ خود ان کے لاش نہ ہوں, آج وہ صرف ایسی محفلوں کی زینت اور اس کے سردار نہ بنے. پر لازم ہے کہ ہم جتنی بھی زوال گزری ہیں, بطور خاص اگر ہم غیر معصوم کی بات کریں, جناب سلمان نے بات کی, امید کی, رحمت خدا اور محبت اہل بیت کی, جنہوں نے سلمان فارسی جو ایران کے رہنے والے تھے انہیں مینا اہل بیت عرب بنا دیا, اہل بیت کے خاندان کا حصہ بنا دیا. پر ہمارے لیے ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے کہ ہم اپنے اطراف موجود جتنی مشکلات گنا ہوں اس میں خوش ہو, اللہ کی رحمت کو, اللہ کی جانب امید کو تلاش کریں. جیسے کہتے ہیں حضرت عیسیٰ اپنے حوالین کے ساتھ جا رہے تھے راستے میں, ایک جگہ گزار خود کا بھرا ہوا پڑا تھا, سب نے راستہ بدل دیا کیونکہ بدبو آ رہی ہوگی, لیکن حضرت عیسیٰ نے راستہ نہ بدلا. سب نے کہا آپ کو بدبو نہیں آ رہی, تو حضرت عیسیٰ نے جواب دیا اور کہا کیا تم نہیں دیکھ رہے اس مردار جانور کے جو پڑا ہوا ہے, اس کے دام کتنے خوبصورت ہیں. بس ان تمام چیزوں کے اندر انسان اپنے لیے کوئی اچھی دیکھنے کی سمجھنے کی صلاحیت بوجھ نکال سکتا ہے, اور یہی وہ مقام ہے کہ جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں آئمہ اصحاب نے بھی یہی تعلیمات دی کہ جب تمہارے جناب زینب کبریٰ کے سامنے جب تمام نامساعد حالات آ گئے, جب آپ کے ہاتھوں میں رسد بن گئی, آپ کے سامنے تازیانے لیے بہت سارے نامحرم کھڑے ہو گئے, آپ نے وہیں سے امید کا سفر شروع کیا، رحمت خدا سے نزدیک رہنے کا سفر شروع کیا، اور اس سفر کو ایسا تمام کیا کہ خود ہی زمین یزید کو جب پورے سفر کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک کی رپورٹ دیتا ہے تو اس میں یزید سوال کرتا ہے اور کہتا ہے بتا کہاں کہاں ہو گئے ہیں، نہ اس کے لئے زمین اور اس بات کیا، اس کو خود ہی زمین یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے. تاریخ نے جملے کو لکھا ہے کہا ہے کہ خود ہی نے کہا میں انہیں ہر منزل پر لے کر گیا، میں انہیں ہر بازار میں لے کر گیا، میں انہیں ہر چوراہے پر لے کر گیا، ہر جگہ میں نے انہیں ذریع و رسوا کرنا چاہا. لیکن یہ ہر شہر میں ایسے داخل ہوتے تھے جیسے فاتح داخل ہو رہے ہیں، جیسے عزت والے داخل ہو رہے ہیں. پر اتنا سر کہ ہم سب جانتے ہیں بیوی کے مسائل کے حالات کتنے نامساعد تھے، کتنے مشکل تھے، لیکن یہ جہاں بھی داخل ہوتے تھے فاتح بن کر داخل ہوتے تھے. لوگ ان کے ہاتھوں میں سنتے رکھتے تھے اپنے بچوں کے، اور جواب میں کیا آتا تھا؟ نحن من آل محمد، فخر آتا تھا، مجبوری نہیں آتی، مباحات، اپنی عزت، اپنی شرف، اپنا شرف، اپنے وقار کو بیان کرتی تھی اور فرماتی تھی ہم آل محمد سے، ہم پر سب کا کرم ہے، ہم عزت والے ہیں. بس اس نامساعد حالت کے جواب میں امید خدا کی رحمت سے نزدیکی کو دیتی تھی. یہی وجہ ہے کہ جب صلح حدیبیہ ہوا تو رسول خدا نے اس وقت جب شرائط باندھی، تمام مسلمانوں نے آپ کے ساتھ مناظر بحث کی اور کہا آپ نے یہ شرط کیوں قبول کی ہے. ہم جانتے ہیں صلح حدیبیہ کی شرائط میں سے ایک شرط یہ تھی کہ اگر کوئی مکے سے کافر مدینہ آ گیا تو وہ مدینہ میں رک سکتا ہے اور واپس لے جا سکتا ہے، تجارت کریں، آئے جو خریدا ہے خریدیں، اپنا بزنس کرتے ہیں. لیکن اگر مدینے سے کوئی مسلمان مکہ چلا گیا، بلو غلطی سے خانہ کعبہ کی طرف بھی گیا ہو، ہاں مکان مقدس موجود وہاں بھی گیا ہو، وہ واپس نہیں آ سکتا، وہ وہی قیدی ہو جائے گا، اسے وہی رستہ جائے گا، وہ وہاں جا کے کاروبار نہ کرے گا. سب مسلمان پھر ملا گئے، سب کو غصہ آیا، ہر سنو خدا ہمارا بندہ وہاں پھنس جائے گا، ہمارا بندہ وہاں جائے گا کفار کے درمیان اکیلا رہ جائے گا. تو کفار یہاں آ کر بزنس کرتے رہے، اپنے مال امال کماتے رہے، جزی میں آزادی سے پھرتے رہے. آپ کو کتنی امید تھی اپنے مسلمانوں سے، آپ نے فرمایا یہ بھی تو چاہتا ہوں کہ اس معاشرے میں اپنا ایک مبلغ بھیجوں جو وہاں جائے اور دکھائے کہ کیسا ہوتا ہے مسلمان، اور میرا مقصد کسی طریقے سے پورا ہو سکتا ہے. آپ نے اپنے ہر مسلم، ہر فرد، ہر صحابی کے اوپر وہ امید رکھی، فرمایا اگر آتا ہے تو وہی رکھا. دیکھو اسلام کس طرح سے تمہارے ہی عزیزوں کو، تمہارے ہی رشتے داروں کو، تمہارے ہی اطراف میں رہنے والوں کے کردار کو بدلتا ہے، انہیں کیسا گوہر بناتا ہے. لہذا ہم جب امید کی جانب سفر کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں زندگیاں بدلی ہیں، فتح کو شکست میں بدلا ہے، شکست کو فتح میں بدلا ہے، قبر کو معجزہ بنایا ہے، آگ کو گلزار میں بدل دیا ہے، تاریخی کو روشنی میں بدلا ہے. یہ سارے معجزات، یہ سب کچھ بھی ہوا، یہ صرف اور صرف اللہ کی ذات سے امید اور اس کی رحمت پر یقین کی بنیاد پر ہوا. اس کے علاوہ معجزے میں اور کچھ نہیں کرتا، اس کے علاوہ معجزہ اور کچھ نہیں کرتا. یہ ساری باتیں تھیں انبیاء، اولیاء، اصفیاء کی. اب اگر آئیں ہم اپنے اوپر، کہ ہمارے اوپر جب کوئی مشکل آتی ہے، جب کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم اس مشکل کا سامنا کس طرح سے کرتے ہیں. سب سے خوبصورت مثال اگر میں دوں جو حقیقت بھی ہے، 3000 سے ہم جانتے ہیں جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کے پاس مختلف پیشنٹ ایک ہی طرح کے سملر بیسز لے کر آتے ہیں. ایک کلینک میں ایک واقعہ ہوا، 3000 افراد جو بوڑھے تھے، 59 تھے، بہت عمر آ چکی تھی، ڈاکٹر کے پاس آئے کینسر کا کیس لے کر. ڈاکٹر نے تینوں کی رپورٹس دیکھی باری باری، اور تینوں کی رپورٹس کے رزلٹ اس کے اوپر اپنی رائے دے کر، اپنے ریمارکس دے کر جب ان کو دیے، تینوں پیشنٹ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تینوں کے پاس جو رپورٹ آئی وہ ایک ہی تھی. تینوں کو ڈاکٹر نے واضح جواب دے دیا کہ اب زندگی کے آپ کی کچھ زندہ گئے ہیں، آپ کا کینسر بہت پھیل گیا ہے، لہٰذا کوئی علاج نہیں ہو سکتا. تینوں کا کیس ریفیوز ہو گیا. اب وہ تینوں بات کر رہے ہیں، نہ کچھ کرنے والے نے کہا. پہلے جو حضرت تھے، پہلے جو بزرگ تھے انہوں نے کہا اب میری اگر یہ رپورٹ آ ہی گئی ہے اور میں اتنا موت کے نزدیک آ ہی گیا ہوں تو ٹھیک ہے, میں نے اپنی ساری زندگی تجارت میں لگائی, خوب پیسہ کمایا اور خوب پیسہ بچایا, اب میں پیسہ لوٹاؤں گا, اب گھوموں گا پھروں گا, جو جی میں آئے گا کروں گا, اپنے آخری دن بہترین گزارنا چاہتا ہوں. دوسرے نے کہا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, میں نے بھی ساری زندگی بہت پیسہ بنایا اور اسی پیسے نہیں لگا رہا, اپنی فیملی کو وقت ہی نہیں ملا. اب میں چاہوں گا کہ اپنے انگریان کو, اپنے خاندان والوں کو, اپنے بیوی بچوں کو, سب کو اپنے پاس سنوں, اپنے ساتھ رکھیں اور ان کے ساتھ اپنے آخری چل گزاروں. یہ بھی ایکشن باتیں ہیں. تیسرے سے پوچھا حضرت آپ کیا کریں گے, اس نے کہا تم دونوں نے جو باتیں کہیں وہ صحیح. کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا کہ میں جینا چاہتا ہوں, مجھے ابھی اتنی جلدی مرنا نہیں ہے, میں سوچ رہا ہوں ڈاکٹر چینج کر دوں اور کسی اور سے اپنے لیے بہتر اوپینین دوں. میں مرنے کے لیے تیار نہیں ہوں, میں شفا کے پیچھے کام ہوں. پر ہمارے سامنے بھی جب بہت ساری پرابلمز آتی ہیں اگر ہم سرنڈر کر دیں, وہیں پر ہی ہار مان جائیں, وہیں پر ہی ہم اپنے لیے آخری نتیجہ تصور کریں, زندگی ویسی ہی ہے. لیکن اگر ہم رحمت الہی سے اپنے آپ کو جوڑے رکھیں, اپنے مالک سے اپنے آپ کو جوڑے رکھیں, جو قادر ہے, جو ہر چیز کی قدرت رکھنے والا ہے, جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے, اگر اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو تو پھر یقینی سی بات ہے ڈاکٹرز کی رپورٹ آتی جاتی ہے. جس طرح اسی بات کو اگر تمثیلی طور پر بیان کریں, کہتے ہیں کہ شخص کا اس نے بہت خوبصورت تمثیلی داستان ہے, بہت پیارا باغ بنایا تھا جس میں بڑے پھل لگائے ہوئے تھے, بڑے درخت تھے جہاں پر بہت سارے میلے آتے تھے, جاتا تھا وہاں گھومتا پھرتا تھا, لطف اندوز ہوتا. ایک دن وہ گیا تو اس نے دیکھا کہ سارے جتنے بھی درخت ہیں ان کے پھل کم ہونا شروع ہو گئے ہیں, اس کا باغ منجھا رہا, حیران ہوا. اس نے سوچا میں جا کر ان درختوں سے سوال کرتا ہوں, سب سے پہلے وہ سنوبر کا جو درخت ہوتا ہے بہت بڑا, اس کے پاس گیا اور اس نے کہا تیری کی حالت کیوں ہو گئی, تجھے میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے اندر اب پہلے جیسی گرینری باقی نہیں ہے. تو سنوبر کے درخت نے جواب دیا اور کہا کہ میں نے جب سے سیب کے درخت کو دیکھا ہے اور اس کے اندر جو لال لال سیب آتے ہیں ان کو دیکھا ہے تو مجھے اپنی خوبصورتی کم لگنے لگی, میں اتنا ہرا ہرا بیچ میں کھڑا ہوں, اتنا بڑا موٹا تھا, میں نہیں اچھا لگتا, وہ اچھا لگتا ہے اس کے اندر رنگ ہے, اس کے پاس جاؤ تو خوشبو آتی ہے, لوگ اس کے نزدیک جانا پسند کرتے ہیں, مجھے تو صرف چھاؤں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور جب سے میں نے اس کے اوپر یہ رش کرنا شروع کیا ہے, جب سے میں اپنی خوبصورتی سے نا امید ہوا ہوں, اس کے بعد سے میرے پتے جھڑنے شروع ہو گئے اور اب مجھے بھولے بھی چاہیے گئے. لہٰذا اس نے نظر کی سیب کے درخت کی طرف, جب سیب کے درخت کے پاس گیا تو دیکھا جتنے نقشے دار اس کے سیب ہوا کرتے تھے, جتنے پراوان ہوا کرتے تھے اتنے نہیں. سیب سے پوچھا اور کہا تجھے کیا ہوا ہے, سیب نے جواب دیا اور کہا کیا تم نے کبھی گلاب کے پھولوں کو کھلتے ہوئے دیکھا, کتنے پیارے لگتے ہیں, اس کے اندر جو سرخی اور سبزی ہے وہ میرے اندر نہیں ہے, اس کے اندر جو حسن ہے وہ میرے اندر نہیں ہے, مجھے کیا اللہ نے اتنا بڑا بنا دیا, اور جو میں اتنے خوبصورت پھل دیکھا ہوں اسے بھی لوگ توڑ کر لے جاتے ہیں, اور جب تک اسے منہ کے نزدیک لا کے سونگو نہیں خوشبو نہیں آتی, پھول کے پاس سے گزرو لوگ اس کو سنتے ہیں, اس کی تعریف کرتے ہیں اور گزر جاتے ہیں, لوگ میرے پاس آتے ہیں مجھے بیان کر کے چلے جاتے ہیں, میں سوچتا ہوں کاش میں پھول ہوتا. لہذا اس نے نظر کی پھولوں کی جانے, جب پھولوں کو دیکھا تو اس کے اندر بھی وہ پہلا والا حسن نہ تھا, وہ حیران ہوا اور پھولوں کے پاس گیا, گلاب کے پھولوں کے پاس, اور اس سے سوال کیا اور کہا تیری خوبصورتی کو ظاہر ہو گئی, تیرے اندر وہ پہلے والا حسن نظر کیوں نہیں آ رہا. پھول نے جواب دیا اور کہا کبھی سروور کا درخت دیکھا ہے, اتنا بڑا ہے, اتنا طاقتور ہے, کتنی اس کے اندر خدا نے وسعت رکھی ہے, کتنے لوگوں کو اپنے اندر سمو دیتا ہے. میں چھوٹا سا سائٹ پر پڑا رہتا ہوں, میرے پتے کچھ عرصے کے لیے آتے ہیں پھر جھڑ جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں. جب خزاں کا مہینہ آتا ہے تو کوئی بھی میری طرف نظر ہی نہیں کرتا, اور یہ سنو کر جو مطلب کیوں نہ ہو ایسا ہی رش کھڑا ہوا ہوتا ہے. بس میں اس کے اوپر حسرت کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کاش میں سنوبر کا ایک طرف ہوتی. پر جس نے جیسا سوچنا شروع کیا, خواہ وہ ایک درخت کیوں نہ ہو, اس کی خوبصورتی مرجھانی شروع ہو گئی. یہاں تک کہ وہ افسوس کرتا ہوا جب باہر نکلنے لگا تو اس نے دیکھا کہ ایک گوشے میں پھولوں کا ایک بڑا سا حصہ ہے, بہت خوبصورت کھلا ہوا ہے. وہ ان پھولوں کے پاس گیا, پھولوں سے اس نے سوال کیا اور کہا میں دیکھ رہا ہوں یہاں کوئی بھی چیز پہلے جیسی نہیں, لیکن دیکھا اس میں ویسا ہی ہے, تو جیسا تھا ویسا ہی کھلا ہوا ہے, تیرے اندر اسی طرح کے رنگ موجود ہیں. تو اس وقت اس پھول نے جواب دیا اور کہا جانتے ہو میں کبھی سیب کے درخت کو دیکھتا, کبھی سنوبر کو دیکھتا, کبھی پھول کو دیکھتا, اور ان کی خوبصورتی کے اوپر میں رش کیا کرتا تھا, یہاں تک کہ میرا دل چاہا کاش میں ان میں سے کوئی ایک ہوتا. لوگ انہیں کے پاس جاتے ہیں, تو بھی انہیں کے پاس جاتا ہے, مجھے گزرتے گزرتے ایک نظر دیکھتا ہے, لیکن پھر میں نے سوچا میرے مالک نے مجھے اپنے پاس جگہ تو نہیں ہے, مجھے اپنے پاس رکھا تو ہے. جس طرح انہیں کھاد ڈالتا ہے مجھے بھی ڈالتا ہے, جس طرح انہیں پانی دیتا ہے مجھے بھی دیتا ہے, جس طرح وہ تینوں انواع اور اقسام کی چیزیں اس کے باپ کے اندر موجود ہیں میں بھی اندر موجود ہوں. بس مجھے چاہیے کہ میں اپنی پوری طاقت کے ساتھ, اپنے پورے حسن کے ساتھ, اپنی پوری خوبصورتی کے ساتھ اس باپ کو اور زیادہ خوبصورت بناؤں. بس ہماری کیفیت بھی ایسی ہی ہے, جب ہم کسی اور کو دیکھ کر اپنے حسن کو ظاہر کر دیتے ہیں, اپنے قبضے کو, اپنی خوبصورتی کو, یا آسان الفاظ میں کہوں اپنے پاس موجود نعمتوں کو ریز سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, اور اپنے اندر موجود جو خدا نے نعمت الہی بھرپور رکھی ہے اسے سب پہ نظر کرتے ہیں, اسے آنکھیں پھیرنا شروع کر دیتے ہیں, اور پھر ہماری زندگی اکثر سے اکثر ہوتی چلی جاتی ہے. اور یہ وہ مقام آتا ہے جہاں پر لازم ہے کہ ہم اپنی عمر, اپنی قیمت, اپنی صلاحیتیں, اپنے پاس موجود ہر نعمت کو بہترین شکل میں اس کا استفادہ کریں. جیسے ہم جانتے ہیں کہ وہ انسان جو اپنی عمر کی قیمت لگاتا ہے, جتنی لگاتا ہے خدا اس کو ان کے بدلے اتنا ہی دیتا ہے. کسی نے بہت خوبصورت حکایت شیخ سعدی کی روایت کی ہے اور کہا کہ انسان جو اپنی عمر کی قیمت ادا کرتا ہے, اگر انسان ایوریج عمر جو جیتا ہے وہ ہے 75, عموماً 75 تک ایک انسان جیتا ہے, اور اس 75 سالہ زندگی میں جو انسان انسان بنی نوع بشر کی زندگی جیتا ہے وہ صرف 20 سال, صرف 20 سال. اور اس کے لیے شیخ سعدی بہت خوبصورت تشریح دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی کے 75 سالوں میں سے 20 سال جیتا ہے, باقی کتنے بچے 55 سال 55 وہ ضائع کر دیتا ہے, اور پھر اس کے لیے وہ اپنی طرف سے یہ کوئی حدیث یا روایت یا تعلیمات آئمہ نہیں بلکہ شیخ سعدی کے حکایت وہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب اللہ نے گدھا بنایا تو اس وقت اس سے کہا کہ تیرا کام یہ ہوگا تو لوگوں کا بوجھ لے کر اپنے اوپر اٹھائے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ اسے لے کر جائے, لہٰذا میں تجھے 50 سال کی زندگی دیتا ہوں. گدھے نے کہا 50 سال بوجھ اٹھاتا رہوں گا بہت زیادہ ہے, 20 سال بہت, 30 سال نہیں جائے. اللہ نے اس کی بات کو قبول کیا, 20 سال گدھے کی عمر ہوگی, 30 سال بچ گئے, جو بچتے رہیں گے آپ اپنے پاس سنبھالتے جائیں نام آئیں گے. پھر اس کے بعد اللہ نے کتا بنایا, یہ شیخ سعدی کہہ رہے ہیں کہ باتیں کہتے ہیں تھوڑا اس نمبر سے عجیب بھی لگتا ہے, بات اچھی ہے اس لیے بیان کر رہی. کتا بنایا, اللہ نے اس کتے سے کہا میرا کام مہربانی کرنا ہوگا, خیال رکھنا ہوگا, حفاظت کرنا ہوگا اپنے مالک کی, لہذا میں نے تجھے زندگی کے 30 سال دیے. کتے نے کہا کسی کی حفاظت, کسی اور کے لیے زندگی جینی ہے, کسی اور کی حفاظت کرنی ہے, 30 سال بہت ہے, 15 سال بہت ہے, 15 سال دے دیں باقی 15 سال نہیں چاہیے. اللہ نے قبول کیا, 15 سال بھی وہاں سے بچ گئے. پھر اس کے بعد اللہ نے بندر پیدا کیا, بندر جب پیدا کیا اس بندر سے کہا کہ اے بندر تیرا کام ایک جگہ سے دوسری جگہ سلام لگانا ہوگا, ایک شاخ سے دوسری شاخ, ایک مہینے سے دوسرا میوہ کھاتا رہے, ادھر سے ادھر چلتا رہے, تجھے میں تیری زندگی کے 30 سال دیتا ہوں. اس نے جب سنا 30 سال چھلانگیں لگانے کے لیے تو اس نے کہا بہت زیادہ, میں چھلانگیں اتنی لگاؤں گا کچھ نہ کھاؤں گا, اے پروردگار مجھے تو 15 سال دے دے, باقی کے 15 سال بھی چھوڑ دے. یہ 30-15 جب جمع کرتے ہیں تو بندے میں بچپن, یہ بچپن سائز والے ہو گئے. پھر اس کے بعد اللہ نے انسان بنایا, شیخ سعدی کہتے ہیں اللہ نے انسان سے کہا ہے انسان میں نے اے ٹو زیڈ ایک سے لے کر ہزار تک بہت ساری نعمتیں بنائی ہیں سب تیرے لیے سب کچھ تیرے لیے زمین و آسمان کو تسخیر کیا ہے تیرے لیے اور میں نے تجھے حیات دی ہے 20 سال انسان نے کہا اتنی ساری نعمتیں ہیں اور 20 سال بہت کم ہے کچھ اضافہ کر دے اللہ نے کہا گدھے نے جو عرصہ چھوڑ دیا کتے نے جو عرصہ چھوڑ دیا بندر نے جو عرصہ چھوڑ دیا یہ 55 سال پورے پورے کے پورے باقی کے 55 سال انسان کو مل گئے اور انسان کی ایوریج عمر بن گئی 75 لہٰذا وہ انسان حضرت آدم کا خلیفہ بن کر اللہ کی جانب سے اکثر تقلیم بن کر اس دنیا میں آیا اور شیخ سعدی کہتے ہیں انسان نے اپنی اصلیت کو پھر بنا کھویا جب اس دنیا میں انسان آیا تو پہلے اپنی زندگی کے پہلے 20 سال بطور انسان ہی گزارتا ہے 20 سال جو شروع کے جیتا ہے وہ بطور انسان ہی جیتا ہے سیکھتا ہے سکھاتا ہے جتنی ترقی کر سکتا ہے جتنا آگے جا سکتا ہے جانے کی کوشش کرتا ہے پھر اس کے بعد یہ انسان شادی کر لیتا ہے اور 30 سال کے لیے کھڑا بن جاتا ہے اور پھر اس وقت مشقت کرتا ہے محنت کرتا ہے اپنا گھر بناتا ہے اپنے لیے مال جمع کرتا ہے دنیا کا بوجھ اٹھاتا پھرتا ہے 30 سال گزار دیتا ہے پھر اس کے بعد جب 30 سال شادی کر لیتا ہے گھر کی طرح گزار دیتا ہے تو اس کے بچے ہو جاتے ہیں پھر وہ ان بچوں کی حفاظت کرتا ہے اور ان کے لیے اپنی زندگی کے 15 سال وقت کرتا ہے ان کی نگہبانی کرتا ہے جس طرح کتے اور کتا اپنے مالک کی کرتا ہے اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا کوئی ہدف نہیں ہوتا کوئی بھی نسب العین نہیں ہوتا بس میرے نیک کی بات ہوتی میرے بچے میرے بچے میری اولاد ان کی زندگی اور ان کی حفاظت ہوتی رہے اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ 15 سال اسی طرح گزر جاتے ہیں اور باقی کے 15 سال آ جاتے ہیں جس میں وہ ایک بچے کے گھر سے دوسرے بچے کے گھر ایک بچے کی خوشی سے دوسرے بچے کی خوشی ایک بچے کے غم سے دوسرے بچے کا غم ایک بچے کے خیال سے دوسرے بچے کے خیال کہنے کو معلوم کرتا ہے لیکن نظر کی چھلانگیں ہوتی ہیں جو ایک جانے سے دوسری جانے انسان اپنے لیے انسان باقی نہیں رہتا بس اگر انسان اپنے روح کو خدا کی جانب سے موڑ دے اور اپنے آپ کو اسی طرح لاتا چلا جائے تو سر انجام اس کی زندگی کے 75 سالوں میں سے جو انسان کی زندگی ہے احسن تقویم کی زندگی ہے اس میں سے صرف 20 سال رہ جاتے ہیں صرف تھوڑا سا وقت رہ جاتا ہے جو وہ بطور انسان بطور بشر بطور بنی آدم گزارتا ہے باقی سارا وقت اس نے اپنی زندگی کا جو حاصل کیا جو گزارا وہ کبھی ایک ہی حفاظت کے لیے کبھی کسی کا بوجھ اٹھانے کے لیے کبھی ایک غم سے دوسرے غم میں نجات حاصل کرنے کے لیے اور کسی بھی اس میں اس کی ساری زندگی ختم ہو جاتی ہے کٹ جاتی ہے سر انجام انسان کہیں کبھی نہیں رہتا بس لازم ہے انسان کے لیے کہ اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے جوڑے ہوئے رکھے اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کے اطراف میں رکھے جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے گا اس کی زندگی بے قدر و قیمت ہے اور جس نے اپنے آپ کو خدا کی رحمت کے اندر ہی رکھا ہو چاہے اس کو جتنی غلط رپورٹیں کیوں نہ آتی رہے چاہے جتنی مایوسی سے کیوں نہ چاروں طرف سے گھیرتی رہے وہ اپنے قدموں کو خدا کی جانب بڑھاتا رہتا ہے بس لازم ہے ہمارے لیے کہ ہم اس موقع پر جہاں پر ہم اپنی زندگی کی چھوٹی چھوٹی مشکلات کو بہت بڑا تصور کرتے ہیں اور الحمدللہ خدا کا سچ شکر ہے اس بات پر کہ تنہا مکتب تشیعوں کا یہ افتخار ہے کہ ہمیں جب بھی ہماری کوئی بھی مصیبت آن چھوڑتی ہے تو ہم اپنی مصیبت کے اوپر اہل بیت کی مصیبت پر نظر کرتے ہیں ہم ان کی مصیبت کو جب دیکھتے ہیں تو ہمیں ہماری مصیبتیں ہماری کوتاہیاں ہماری سرزنش ہماری نافرمانی اور ہمارے اوپر آنے والی بڑی سے بڑی آزمائش ہمیں لگتی ہے اور اللہ کی رحمت سے نزدیکی اس طرح سے انسان کو ہیرو بناتی ہے ہم جانتے ہیں شب عاشور امام نے چراغ بل کر دیے تھے اور واضح طور پر اپنے اصحاب سے کہا تھا جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے بہت مشہور ہے جانتے ہیں کہ تمام اصحاب میں سے جب کوئی نہ اٹھا امام نے شہداء کی فہرست بیان کرنی شروع کی. جناب عابد اپنے شہید کو بتایا اے عابد تو وقت ظہر مارا جائے گا. جناب حبیب ابن عبدانی کو بتایا اے حبیب تو نماز کے دفاع میں مارا جائے گا. جناب ابو سمامہ کو بتایا اے ابو سمامہ تو میری ابتدا میں نماز پڑھتے ہوئے مارا جائے. ایک ایک کو اس کی شہادت کا تذکرہ بتایا. جب سب کا تذکرہ کر چکے اور آپ اس خیمے سے پلٹنے لگے تو ایک 13 سال کے بچے نے آپ کا راستہ روکا اور کہا اے چچا جان کیا میرا نام بھی فہرست شہداء میں ہے؟ آج اس خرچ ادا پر اور بعد میں جہاں جہاں یہ مجلس سنی جائے ہر 3 ایجر کے لیے ایک واضح پیغام ہے جناب قاسم نے دیا کہ کوئی بھی 3 ایجر کے نہ سمجھے اسے دین کی خدمت کے لیے بلایا جائے گا. جناب قاسم کی سن مبارک 13 سال ہے کیونکہ جب شہادت امام حسن مشتبہ ہوئی تو اس وقت آپ 1 سال کے تھے. امام حسن کی شہادت کے فوراً بعد جب یہ واقعہ امام حسن کی شہادت کے 12 سال کے بعد سالحہ لے کر بلا ہوا اس وقت آپ کا سن مبارک 13 تھا. ہر 3 ایجر کے لیے لازمی ہے وہ اپنا نام فہرست میں والنٹیئر میں خدمت کرنے والوں میں نوجوانوں میں اسلام کے لیے اقتدام ہونے والوں میں اپنا وقت دینے والوں میں تلاش کرے خود جائے اور دیکھے کیا میرے لیے کوئی توفیق ہے. خود سوال کرے اور کہے میرا نام یہاں پر لکھا ہوا ہے یا نہیں. لیکن امام جناب قاسم سے کیا جواب کیا سوال کیا آپ نے جواب میں کہا اے قاسم کیا آپ سمجھتے ہیں کہ موت کیا چیز ہے شہادت کیا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا اور فرمایا میرے لیے کسی شہد سے زیادہ شیرین ہے اس سے زیادہ میٹھی ہے. آپ نے پھر جواب دیا اور فرمایا اے قاسم میرا نام بھی ہے فہرست شہداء میں اور صرف تیرا نہیں بلکہ ان شہداء میں نام اولا محمد کا بھی ہے حتیٰ معصوم علی اصغر کا بھی نام. جناب قاسم نے بندے ابا توڑے اور کہا اے بابا جان اے چچا جان کیا یہ اشیاء خیموں تک آ جائیں گے؟ کیا یہ اشیاء جناب علی اصغر کو بے گناہ شریک کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا ہرگز نہیں. یہ اشیاء اس کی پیاس کے جواب میں تیز سے اس کی پیاس کو بجھائیں گے اور جب اصغر نہ رہے گا ہم اور تم خاک و خون میں بندہ ہو جائیں گے سو جائیں گے تو یہ شقی قوم خیموں کا رخ کریں گے. لہٰذا یہی وجہ تھی کہ جناب قاسم شہادت کے لیے مزید بے چین ہوئے. روایت کہتی ہے آشور کا دن آیا تمام اصحاب اپنی جانے نثار کر بیٹھے آوان جانے نثار کر بیٹھے غلام فدا ہو گئے اولاد عقیل اولاد جعفر تیار فدا ہو گئی. تو جناب انہیں فرمانے کہا اس سے پہلے کہ اولاد امام حسین شہادت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے اے میرے فرزند اے حسن نے سب سے قبا کی آخری نشانی اپنے آپ کو اپنے جگہ کے سامنے پیش کر دی. روایت کہتی ہے کہ جناب قاسم امام کے پاس گئے اور امام سے اسے جہاد طلب کیا. کبھی بھی امام نے کسی بھی شہید کو کسی بھی مجاہد کو میدان جنگ میں جانے سے اتنا نہ روکا جتنا قاسم اپنے حسن کو روکا. وجہ بھی بیان کی اور فرمایا اے حسن اے قاسم میں تجھے کیسے موت کی جانے جا رہی ہوں جبکہ تو میرے بھائی کی آخری نشانی ہے اس سے خوشبو ہے حسن آتی ہے تو میرے لیے شبیہ ہے حسن ہے میں اپنے بھائی کی آخری نشانی کو یوں خون میں بنتا ہونے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا. کہتے ہیں کہ جناب قاسم نے امام کے ہاتھوں کے اتنے بوسے لیے کہ امام نے جناب قاسم کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا اپنے چچا کا اتنا بڑا امتحان نہ لے اللہ کا واسطہ ہے مجھے ایک اور بڑے امتحان میں نہ ڈال پلٹ جا اپنے خیمے کی ڈالے میں چاہتا ہوں کہ تجھے تیری ماں کے لیے سلام رکھ ہوں. انہیں فروا کے سر پر شوہر کا سایہ رہے ایسا نہ ہو کہ بیٹے کا سایہ بھی ختم ہو جائے کوٹ بھی اجڑ جائے اور مانگ بھی اجڑ جائے. لہٰذا جناب قاسم پلٹ کر جب خیمے میں آئے روایت کہتی ہے کہ جناب عمر فرما ناراض ہوئی اور کہنے لگی، اے قاسم تجھے کیسے آ رہا ہے؟ اس دشت میں تیرا چچا تنہا رہ جائے، ان کی تمام اولادیں کام آ جائیں اور تو یہیں پر میری سلامتی کی فکر کرتا رہے، ہرگز میں تجھے اس بات کی اجازت نہ دوں گا۔ لہٰذا کہتے ہیں کہ جناب قاسم نے جناب عمر فرما کے سامنے ساری رویداد بیان کی۔ جناب عمر فرما نے کہا، اے قاسم مجھ سے تیرے بابا نے کہا تھا کہ جب مشکل کا وقت آئے تو میرا وہ خط کھول لینا، اس سے بڑی مشکل کی اور کوئی کھڑی نہیں۔ جب وہ خط جو امام حسن کا تھا وہ کھولا تو اس نے لکھا ہوا تھا، اے میرے بھائی حسین، لا یوم ہو کا یوم ہو، کوئی دن تیرے دن جیسا نہیں، میری جانب سے تیری نصرت کے لیے میری اولاد میں کچھ نہیں رہا سوائے ایک نشانی کے، اس کو اپنے قدموں میں قبول کرنا اور اپنی نصرت کے لیے فدا ہونے کے لیے روانہ کر دینا۔ جناب قاسم تیزی سے قدم بڑھاتے ہوئے اپنے بابا کو وہ خط لے کر اپنے چچا کے پاس پہنچے۔ امام نے جب اس خط کو پڑھا، راوی کہتا ہے کہ امام نے جناب قاسم کو سینے سے لگا کر ایسا گریا کیا، حسین بکا الشدید، کہ اس کی آواز دور تک سنائی دینے لگی، اور اس کے بعد ایسا گریا تھا کہ حسین بھی غش کھا گئے، قاسم بھی غش کھا گئے۔ اللہ اکبر، اتنی محبت تھی، حسن کی آخری نشانی تھے۔ الغرض روایت کہتی ہے کہ جناب قاسم کو آمادہ نبرد کیا۔ روایت کہتی ہے حمید ابن مسلم خود دکھتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے نہیں بھولتا، میں دشمن کے جملے بیان کر رہی ہوں، حمید ابن مسلم راوی ہے، کہتا ہے مجھے نہیں بھولتا۔ ظہر کے وقت سے کچھ دیر بعد ایک بچہ قیام حسینی سے نمودار ہوا، اس کا چہرہ ایسا تھا گویا چاند کا ٹکڑا ہو، اس نے سفید کرتا پہنا ہوا تھا جس کا ایک تسمہ کھلا ہوا تھا، اس کے پاؤں میں جوتے تھے جو پھٹے ہوئے تھے، لگتا تھا کوئی یتیم چلا آ رہا تھا۔ میں کہوں گی حمید بن مسلم، جو چہرہ تجھے چاند سا لگا وہ میں پروا کے لیے کیا ہوگا، وہ سید الشہداء کے لیے کیا ہوگا، جس کا وجود تجھے یتیم جیسا لگا، مجھے بتا اس قوم کو جب شکی نے مارا ہوگا تو حسین کے دل پر اس یتیم کے لیے کیا گزری ہوگی۔ جناب قاسم نے ایک دفعہ جناب امام حسن کی شجاعت کا واضح مظاہرہ کیا، انسان کی جلد اور ایک لہج ایسی آئی جہاں پر عمر ابن سعد نے کہا کہ ایک عظیم لشکر جناب قاسم کی جانب روانہ کیا جائے۔ امام حسین نے اپنی نگاہ میں جناب قاسم کے اوپر گاڑی رکھی تھی، نظریں قاسم سے ہٹاتے نہ تھے۔ الغرض وہ مقام آیا جہاں پر جناب قاسم کے اوپر ایک ایسا بار آ کر لگا کہ جناب قاسم زین سے زمین پر گرے۔ جب زمین پر گر رہے تھے تو صدا کی، یا اماں اے چچا جان میری مدد کیجیے۔ لکھنے والے لکھتے ہیں حسین نے جب سنا یتیم حسن مدد کے لیے بلا رہے ہیں تو عقاب کی مانند شیر کی مانند تیزی سے پھرتی سے جناب قاسم کی جانب پڑے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حسین کا بھی شیر
ہے.